تشریف لائے اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائے محمد علیہ السلام
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. کما حقوق استفادہ کرے. آپ کو اور ہمیں خدا نے تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اس سرزمین پر رہتے ہوئے. نہیں معلوم کن مصلحتوں کے تحت خدا نے تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے وطن سے یہاں تک لے کر آیا کہ جو فریضہ انجام پانا ہے ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا, اس میں میں اور آپ بھی اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں. اپنے اس کردار کو سمجھتے ہوئے اور خدا نمتال کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے باوز بلند درود بھیجے محمد وآل محمد. حقیقت یہ ہے کہ خدا نمتال کی مصلحتوں کا نظام ہر شخص کے لیے ہرگز واضح نہیں ہو پاتا, اور بہت موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے, خود بھی نہیں جانتا کہ میرا کردار کیا کردار ہے. جس طرح اسلام کی تعلیمات کا بہترین منظر ہمیں واقعی کربلا میں نظر آتا ہے, اس عقیدتی اور عقلی حکم کا منظر بھی ہمیں کربلا کے اندر بہترین منظر نظر آتا ہے. کربلا کی روایات میں سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے, جو امام کے اصحاب میں شامل ہیں, امام کی خدمت میں پہنچنے کا ارادہ کیا. امام کا لشکر اور قافلہ آگے آگے روان دوان ہے, اور وہ امام کی اس قافلے سے منسلک ہونے کے لیے تیزی سے امام کے سامنے گامزن ہے, لیکن ایک موقع پر آ کر صحرا کے اندر بھٹک جاتے ہیں, اور کافی وقت تک ایسا ہی رہتا ہے کہ وہ صحرا سے نجات حاصل نہیں کر پاتے. پھر ایک موقع پر ایک منزل پہ پہنچتے ہیں تو ان کو خبر ملتی ہے کہ امام علی مقام اس منزل سے بھی کچھ وقت پہلے آگے تشریف فرما ہو چکے. اس منزل کے اوپر جو قبیلہ اور قوم وہاں پر رہنے والی ہے, اس کے سردار کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں امام کی نصرت کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں, صحرا کے اندر بھٹک گیا, اپنے اسلحے سے محروم ہو چکا ہوں, سواری سے محروم ہو چکا ہوں, لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امام کی نصرت کروں. قبیلے کا سردار اطلاع دیتا ہے کہ امام علی مقام نے یہاں سے تشریف لے جانے سے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ فلاں دن تم یہاں پہنچو گے. ہم آگاہ تھے, ہم منتظر تھے تمہارے کہ تم یہاں پر آؤ گے. یہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس سردار سے کہتا ہے کہ جب تم جانتے ہی ہو کہ امام میرے بارے میں تمہیں یہ سب کچھ کہہ چکے ہیں, تو اب تم میری ایک مدد کرو اور میرے لیے سواری اور اسلحے کا بندوبست کرو. سردار جواب میں کہتا ہے کہ تم خوش نصیب ہو کہ امام علی مقام نے اپنی روانگی سے پہلے تمہاری سواری کا بندوبست کر دیا, ہم نے بندوبست نہیں کیا, امام علی مقام نے کام کر گزرے, تمہاری سواری حاضر ہے, سوار ہو اور روانہ ہو جاؤ. کہتا ہے کہ تم نے آدھا کام میرا انجام دے دیا, سواری میری تیار کر دی, لیکن اب یوں کرو کہ اسلحہ تم مجھے دے دو تاکہ میں اپنے امام کی نصرت کے لیے پہنچ سکوں. بہت خوبصورت جواب اس آدمی نے دیا, کہا کہ اگر تمہیں اسلحے کی کوئی ضرورت ہوتی تو جو امام سواری دیتے تھے وہ اسلحہ بھی دیتے. واضح ہے کہ تمہیں صرف سواری کی ضرورت ہے, امام اسلحہ بھی فراہم کر دیتے اگر تمہارے کردار میں اسلحہ ہوتا. تم سواری پہ سوار ہو جاؤ اور گامزن ہو جاؤ, جو خدا متعلق مصلحت ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گی. آپ تصور فرما رہے ہیں کہ یہ امام کی توجہات میں ہیں, امام ان کے لیے سواری بھی فراہم کر رہے ہیں اور اسلحہ فراہم نہیں کر رہے ہیں. یہاں تک آ کر ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا کوئی خاص کردار ہے, ان کا کوئی ایسا کردار ہے جس میں اسلحے کی کوئی ضرورت نہیں. اذن محترم, یہ واقعہ مزید بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہیں. ہم شاید اتنے خوش نصیب نہ ہوں کہ امام کی توجہ فردی طور پر ہمارے اوپر پہنچی ہو, کہ فردن ہمارے لیے سواری تیار کی گئی ہو, فردن ہمارے لیے کسی قبیلے کے سردار سے کچھ کہا گیا ہو, لیکن کم سے کم اتنا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے وجود سے امام آگاہ ہے. کوئی کردار ہمارا کردار ہونا چاہیے. یہ اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں, کربلا کے مارکے میں گامزن ہو جاتے ہیں. انتہائی مختصر یہ کہ جب یہ پہنچتے ہیں تو وہ وقت ہوتا ہے جب خیموں میں آگ لگ رہی ہوتی ہے. اب ان کا کام بڑھنا نہیں ہے, ان کا کام صرف واقعات کو دیکھنا اور اپنی زندگی بچاتے ہوئے دوسروں کو پہنچ کر ہونے والے ظلم سے مطلع کرنا, یہ امام کا کام ہے. اس میں کسی شمشیر کی ضرورت نہیں تھی, اس میں صرف ایک سواری کی ضرورت تھی جو کسی خاص مقررہ وقت پر ان کو واقعہ کربلا میں پہنچا دے. اپنے آپ سے پوچھئے گا, مولا نے ہمارے لیے کیا تجویز کیا ہے؟ اپنے مقام کو پہچانے, اپنے کردار کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. ہم معتقد نہیں ہیں کہ کوئی بھی چیز اس نظام کے اندر اتفاق سے پیش آتی ہے, یہاں سب کا سب کسی حساب کتاب سے. صرف ایک عقل مند شخص چاہیے ایک ایسا ہوشیار شخص چاہیے جو اپنے مقام کو پہچان لے، اپنی منزلت کو پہچان لے، گزرتے ہوئے وقت کو خود تھامنے کی کوشش کرے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. اور یہ واقعہ کربلا بہت درست دیتا ہے ہمیں. اس واقعہ کربلا میں ایسا بھی ہوا کہ بظاہر جس نے شامل نہیں ہونا تھا وہ کسی نہ کسی طرح سے شامل ہو گیا، اور بظاہر جس نے شامل ہو جانا تھا وہ شامل نہیں ہو پایا. یہ انسان کی اپنی بصیرت ہے. آپ کے سامنے عمر بن سعد کا کردار موجود ہے جس کی ظاہری صورتحال یہ تھی کہ اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا قاتلین امام حسین میں سے، ظاہر اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا باپ ظاہر بہت پرہیزگار آدمی تھا، اس نے اپنے خاندان کے جتنے بھی افسرات سے مشورہ کیا کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، ان تمام لوگوں نے اسے نہ جانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اپنے نفس کے ہاتھ میں شکست کھا تھا مار کے کربلا میں. اس بدبختی کو حاصل کر لیتا ہے جس کو خدا سخت ترین ظالموں تک پہنچاتا. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ میرے اور آپ کا کردار کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو کیا ذمہ داری ہے جو انجام دینی ہے، ہم نے یہ عنوان تجویز کیا اس عشرے کے لیے، عصر غیبت میں عزادار کا کردار. اور میں چاہوں گا کہ آپ اور ہم چند دنوں کی اس محنت کے نتیجے میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اور آپ کا بھی کوئی خاص کردار ہے جو اگر ہم سمجھ گئے اور انجام دے گئے تو مقام کو حاصل کر لیا، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ نہ سمجھ سکے اور موقع کو گنوا دیا تو بعد میں حسرت و یاس، بعد میں ناکامی اور ناامیدی. اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے آواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ معمولاً ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اور ہم جب عزاداری کے اندر شرکت کرنے کے بعد گھروں کی طرف واپس جائیں تو ایک خاص فکر کے ساتھ جائیں، کسی عملی درد کے ساتھ جائیں. یعنی ہم اپنے دوستوں سے معمولاً عرض کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری گفتگو پر عمل کرنے کے لیے کسی اور ستارے اور سیارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں پہ رہیے اور یہیں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. بدقسمتی سے ایسا بہت ہوتا ہے کہ آپ اور ہم کسی اچھی بات کو سنتے ہیں، نہیں معلوم کیوں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی اور نے عمل کرنی ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا، کسی اور نے نہیں کرنی ہے، ہم نے اور آپ نے کرنی ہے. اگر یہاں پر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، ہم اور آپ کے لیے. لہٰذا اگر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں عصر غیبت میں عزادار کا کردار، تو وہ عزادار وہ نہیں ہے جو عراق میں ہے، وہ عزادار وہ نہیں ہے جو ایران میں ہے، پاکستان اور ہندوستان میں، وہ عزادار میں اور آپ ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر بیٹھے ہوئے. اسی کردار آپ کا کردار بھی ہے، آپ کو بھی کوئی کردار ادا کرنا ہے. بس دوسروں کی طرف کم دیکھیے. اس معاملے میں سب سے پہلے مجھے چاہیے میں اپنی طرف دیکھوں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی طرف دیکھیں، تاکہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مطلب ہمارے پاس رہے جس کے ذریعے سے ہماری معرفت میں بھی اضافہ ہو اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی عمل میں بھی اضافہ ہو. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد اللہ علیہ وسلم. اب یہاں تحقیق کا انداز بھی ہے اور بحث کی ترتیب بھی ہے. سب سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ جس زمانے میں اور آپ ہیں یہ زمانہ کیسا زمانہ ہے. انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی موقعیت کو سمجھے، اپنے مقام کو سمجھے، تو دو چیزوں کو، دو عوامل پیرامیٹرز کو اپنے ذہن میں رکھ کر جان سکتا ہے. ایک تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے جس کے میں اندر میں زندگی گزار رہا ہوں. بہت ساری چیزیں زمانوں سے تبدیل ہو جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں ماہ محرم ہے، آپ سیاہ لباس جب تنگ کریں گے. اگر کوئی ولادت کا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولادت کا دن آئے تو ہر چیز آپ سیاہ لباس جب تنگ نہیں کریں گے. زمانوں کے تبدیل ہونے سے ذمہ داریاں اور اچھا اور برا تبدیل ہو جایا کرتا ہے. آپ کو ہمیں یہ چیز بہت اچھی طرح سمجھ جانی چاہیے کہ جس خاص زمانے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ خاص زمانہ کیسا زمانہ ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. اگر کوئی زمانے کو پہچان لے تو اپنی ذمہ داری کو انجام دے پائے گا، کوئی زمانے کو نہ سمجھ سکے تو پھر ذمہ داری کو انجام نہیں دے سکتا.
ماشاءاللہ.
اور یہ بعض ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک خاص زمانے میں سارے کردار کو ادا کر رہی ہوتی ہیں, اور دوسرا زمانہ ہو تو وہ ذمہ داری کی پوری نہیں ہو سکتی. تھوڑا سا اس کی تشریح عرض کرنے کی خاطر ذرا تصور فرمائیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جانصار اصحاب کی طرف. کیا کوئی ایک قانون بنایا جا سکتا ہے کہ جانصار وہ ہے جو جنگ کرے؟ حدیث میں اگر یہ قانون بنایا جا سکتا ہے کہ جانصار وہ ہے جو صلح کرے, جانصار وہ ہے جو بلند بولے, جانصار وہ ہے جو خاموش رہے, کوئی قانون نہیں بنا سکتا ہے. صرف ایک قانون بنا پائیں گے, جانصار وہ ہے جو حجت خدا کی پیروی کرے. یہ قانون نہ اپنی مرضی سے بولے, نہ اپنی مرضی سے ساکت ہو, نہ اپنی مرضی سے جنگ کرے, نہ اپنی مرضی سے صلح کرے. جانصار وہ ہے جو حجت خدا کو دیکھے. اگر وہ حکم دیں کہ صلح کرو تو صلح کرے, اگر وہ حکم دیں کہ جنگ کرو تو جنگ کرے, اگر وہ حکم دیں کہ خاموش ہو جاؤ زندانوں میں چلے جاؤ تو زندانوں میں چلے جاؤ, اگر وہ حکم دیں کہ دیوانے بن جاؤ تو دیوانہ بن جاؤ. کیسے تشریف دیں؟ آج حکم حجت خدا کیا ہے؟ یہ مارکا ہے. ایک دفعہ معاملہ بہت سادہ ہے, جابر ابن یزید جوفی کے پاس خط آیا, اے جابر اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کرو. انہوں نے دیوانگی کا اظہار کر دیا. روایات میں موجود ہے اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسانوں میں شمار ہوتے تھے, اپنے زمانے کے حکما میں شمار ہوتے تھے, فلسفی شمار ہوتے تھے, خلیفہ وقت کی نظروں میں آ گئے کہ امام کی جانصار ہیں, معاشرے کو متاثر کر سکتے ہیں, ان کے لیے سختیوں کا ارادہ کیا اور امام کا خط جابر کے پاس آیا. راوی کہتا ہے جابر نے خط کو پڑھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, اس کے بعد خط کو نگل لیا. خط کو نگلنے کے بعد اسی موقع سے دیوانگی کا اظہار کر دیا اور لوگ ہر حیران رہ گئے, کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ یہ آدمی جو حکیم تھا, دانا تھا, فلسفی تھا, اچانک دیوانگی سے شکار ہو گیا. اور امام جانے والا ان کو ہم نے بعد میں بہجول کے نام سے رہ جانا. یہ بہجول وہ ذات ہے جو ظاہر میں دیوانہ اور اس کے باوجود دانا ہے. بہلول دانا بہترین مثال ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جانصاروں کی, چاہے جنگ میں جان جائے چاہے صلح میں جائے, یہ جانصار ہے. تو سمجھ لیجیے صحیح, ہم بھی جانصاری میں آ سکتے ہیں, اور اس کے لیے صرف ایک کام کرنا پڑے گا, یہ دیکھنا پڑے گا اس وقت تقاضا کیا ہے. اگر میں اور آپ محب اہل بیت اطہار علیہ السلام اس راہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, صرف اس بات کو جاننے کی کوشش کیجیے اس وقت تقاضا کیا ہے. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, کچھ تقاضے وہ ہیں جو زمانے اور جگہ کی تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتے, کچھ تقاضے وہ ہیں جو کسی خاص زمانے کے اندر کسی خاص طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں. پہلی کوشش میری اس وقت یہ ہے عصر غیبت میں عزادار کے کردار کو جاننے کے لیے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کروں یہ زمانہ یعنی غیبت کیسا زمانہ. ہم لوگ کے ساتھ ایک مشکل ہے کہ ہم لوگ جو کچھ روزانہ پیش آتا رہتا ہے اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم دیکھ بھی نہیں پاتے کہ کیا پیش آ رہا ہے. ذرا تصور فرمائیے اگر خدا نہ کرے ایسا ہو کہ آپ کے یہاں تشریف لاتے ہوئے راستے میں کسی خاص چوراہے پر ایک حادثہ ہوا ہوا آپ کو نظر آئے, تو یہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا کہ اس مقام پر یہ حادثہ ہوا. اچھا اگر اگلے دن پھر یہی ہو تو آپ ایک دفعہ چونکیں گے کہ کل بھی اس جگہ پہ حادثہ ہوا تھا, آج پھر ایک حادثہ ہو گیا. اگر تیسرے دن پھر ہو جائے اور چوتھے دن اور پانچویں اور چھٹے اور ہر روز ہونے لگے تو کیا اب آپ چونکیں گے؟ نہیں. حادثہ اپنی طبیعت میں چونکا دینے والا ہے، لیکن چونکہ روزانہ پیش آ رہا ہے اب آپ کے لیے عادی ہو گیا ہے، اب آپ نہیں چونکیں گے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، غیبت ایک حادثہ ہے، ہم چونک نہیں رہے. غیبت ایک حادثہ ہے، ہم چونک نہیں رہے. کیوں نہیں چونک رہے؟ جب سے زندگی میں آنکھ کھولی ہے غیبت دیکھی، ہمارے ساتھ مشکل ہے. اگر کوئی ہمیشہ نورانیت میں رہے تو کیا تاریکی احساس کرے گا؟ اور اگر کوئی ہمیشہ تاریکی میں رہے تو کیا نورانیت کو طلب کرے گا؟ ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے. جو ہمیشہ تاریکی میں رہے کیا نورانیت کو طلب کرے گا؟ نہیں ظاہر ہوتا، وہ سمجھے گا تاریکی ہی اصل ہے، جبکہ تاریکی اصل نہیں ہے. صرف ایک مشکل ہے، تاریکی لمبی مدت چھا گئی ہے، اصل یہ نہیں ہے. آیا غیبت کائنات کی اصل ہے یا حجت خدا کا زمین پر ظاہر ہونا، یہ کائنات کی اصل ہے؟ کون سی چیز اصلی چیز ہے؟ آپ خود تصور فرمائیے. اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہم نے چونکہ جیسے ہی آنکھ کھولی غیبت دیکھی، اور ہمیں معلوم ہے اس غیبت کبرا کو 1150 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 1149 سال، تو ہم نے یوں سمجھا جیسے یہی عادی ہے. ہرگز یہ عادی نہیں ہے، یہ غیر معمولی ہے، یہ ایک حادثہ ہے. عرض کروں کہ یہ ایک محرومیت ہے. کیا یہ محرومیت نہیں ہے؟ اگر کہیں قانون بن جائے ملک کے اندر کہ جو کوئی دنیا میں پیدا ہو اس کے سن بلوغ سے پہنچنے سے پہلے اس کے باپ کو مار دیا جائے، محرومیت نہیں ہے؟ آپ نے اپنے آپ سے کیوں سوال نہیں کیا کہ میں باپ سے زیادہ محترم ہستی سے محروم کیوں ہوں؟ نفیس قول، انتہائی نفیس قول، آپ امام کی ذات مقدس کا، ان کی ذات پر درود بھیجے، محمد والا. جملہ فرمایا الامام کل والد شفیق، امام مہربان باپ کی طرح. آپ نے اپنے آپ سے اور میں نے اپنے آپ سے یہ کیوں نہیں پوچھا ہم مہربان باپ سے محروم کیوں ہیں؟ ذرا تصور فرمائیے، کہ یہ پوچھنے کی جگہ نہیں تھی کہ ہم غیبت میں کیوں ہیں؟ آیا خدا نے مقدر یہ رکھا ہے کہ انسانیت غیبت میں رہے؟ آیا اصل یہ ہے کہ غیبت رہے؟ ہرگز اصل نہیں ہے. اصل خدا کی اصل اس بات پر ہے کہ جب بھی انسان ہو ان کے درمیان حجت خدا ظاہر رہے، اصل خدا ہی ہے. ورنہ کیا ضرورت تھی خدا نے مطالعہ کو حضرت آدم کے ساتھ نبوت کا پیغام بھیجنے کی؟ کبھی اس نے روئے زمین کے اوپر اس طرح سے نہیں رکھا کہ حجت خدا ہو لوگوں کو نظر نہ آ، کب ایسے رکھا؟ لہذا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا. ہر امت کو ڈرانے والا دیا. زمین حجت خدا کے وجود سے کبھی خالی نہیں رہی، پہلی دفعہ نظروں سے غائب ہے، پہلی دفعہ نظروں سے غائب ہے، ابھی بھی خالی نہیں ہے، مطمئناً نظروں سے اوجھل. کیوں نظروں سے اوجھل؟ اس پہ توجہ کرنا کہ حضرت نوح نظروں سے اوجھل تھے، لوگوں کی آنکھوں سے سامنے تھے. آیا حضرت ادریس نظروں سے اوجھل تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کون سے نبی اللہ کی نظروں سے اوجھل تھے؟ کبھی یہ سنت نہیں تھی، کبھی یہ سیرت نہیں تھی، اب کیوں؟ ہم نے سمجھا 1150 سال خدا کے نظام میں کوئی بہت بڑی مدت ہے، سیکنڈ بھی نہیں ہے. 1150 سال کی حیثیت کیا ہے؟ لاکھوں سال سے چلنے والا یہ نظام، اور اگر انسانیت کا حساب کریں آپ تو اس وقت تقریباً طے شدہ بات ہے کہ اس پوری کائنات کو خلق ہوئے ہوئے سائنسی اعتبار سے 15 ارب سال ہو چکے ہیں. 15 ارب سال سائنٹسٹ اعتراف کرتے ہیں. جس زمین کے اوپر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمین کو خلق ہوئے ہوئے 5 ارب سال ہو چکے ہیں. نہیں معلوم انسانیت کب سے یہاں پر ہے. اس زمین کے اوپر حیات، زندگی کو 36 کروڑ سال ہو چکے ہیں. انسان کب سے ہمیں نہیں معلوم. جو کم از کم ڈھانچے ہمارے پاس موجود ہیں انسانوں کے، ان کی تاریخ 25 لاکھ سال پر پہنچتی ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا 25 لاکھ سال میں 1149 سال کی کیا حیثیت ہے؟ لاکھوں سال سے دستور یہ حجت خدا انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، صرف 1150 سال میں دستور یہ ہوا کہ حجت خدا ہو اور آنکھوں سے اوجھل ہو. ایسا کیوں؟ اور آپ اور میں اس دور کے اندر ہیں، کیا ہمارا اور آپ کا حق نہیں ہے کہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ میرے دور میں حجت خدا آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں ہے؟ بس یہاں بہت سارے سوالات ہیں جو مجھے اور آپ کو جواب ملنے چاہیے، بدقسمتی سے ہم نے ان سوالات کے اوپر غور ہی نہیں کیا. اور یہاں پر ایک اور جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب سے تھوڑا سخت رہ جائے کہ ہم اپنی خطابتوں میں جذبات میں اتنے بہہ گئے کہ ہم نے مجالس کو غور و فکر کا ذریعہ بنانا چھوڑ دیا. ہم نے اتنے جذبات دکھا دیے کہ وہ جو غور و فکر کا عمل ہونا چاہیے تھا، کہ جس کو کہا کہ تفکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، وہ غور و فکر کا مرحلہ چھوڑ دیا. اب میں آپ کی خدمت درج کروں گا، کچھ تحمل فرمائیے گا تاکہ انشاءاللہ پروردگار عالم کی دی ہوئی توفیق سے، اہل بیت اطہار انسان کے لطف و کرم سے یہ مرحلہ غور و فکر گزرے اور ہم اور آپ اپنے مقام کی معرفت حاصل کر سکیں. درود بھیجے گا محمد والے. صاحب، ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ غیبت کیوں ہے؟ چند سوالات تکرار کرتا ہوں آپ کے سامنے. پہلا سوال، جب خدا کا نظام ہمیشہ اس بات پر تھا کہ حجت خدا نظروں کے سامنے ہو، تو غیبت کیوں ہوئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ دوسرا سوال، اگر 1150 سال پہلے غیبت ہوئی بھی تھی، اب تک جاری کیوں ہے؟ اب تک جاری کیوں ہے غیبت؟ تیسرا سوال، اگر کسی بھی وجہ سے غیبت ہوئی تھی اور کسی بھی وجہ سے جاری ہے، اس میں میرا کردار کیا ہے؟ میرا کردار کیا ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر غیبت ختم ہونی ہے، تو یہ ختم کس طرح سے ہونی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا کردار. ان تمام کے لیے ایک اور سوال اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیے، اور وہ یہ کہ غیبت سزا ہے یا جزا ہے؟ آپ غیبت کو کیسا دیکھتے ہیں؟ غیبت قہری ہے، جبری ہے یا اختیاری ہے؟ کون سی چیز ہے؟ ان مفاہیم کی تشریح انتہائی ضروری ہے. صبر و تحمل کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ کچھ معرفت کے ساتھ آگے بڑھیں. پہلی بات تو یہ کہ غیبت ہرگز کوئی جزا نہیں ہو سکتی، یقیناً سزا ہے. آپ امام کی ذات مقدس سے محروم ہو جائیں، دیدار ظاہری سے محروم ہو جائیں، کہ یہ سزا نہیں ہے؟ یہ سزا ہے. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر مجھے اور آپ کو یہ خبر ملے، نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، کل سے آپ عزاداری سے محروم ہیں، سزا نہیں ہے؟ حسن، ہمیں اور آپ کو کوئی یہ بتائے کہ تم اپنے گھر کے مالک ہو اس شرط پہ کہ اس گھر میں عزا نہیں کر سکتے، تو میں اور آپ کہیں گے پھر ہمیں گھر کی کوئی ضرورت نہیں، پھر ہمیں گھر پہ کیا کرنا؟ پھر اس گھر سے بے گھری اور غربت اچھی ہے، کم سے کم عزا تو کریں. اگر ایسا ہے کہ عزا کا نہ ہونا سزا ہے، تو خود امام کے وجود مقدس کا نظروں سے چھپ جانا، یہ کوئی سزا نہیں ہے؟
کیا بات،
یقیناً سزا ہے. اگر یہ سزا ہے، اپنے آپ سے پوچھے گا یہ سزا کس کو ملی ہے، کن اعمال کے نتیجے میں ملی ہے، اب تک کیوں جاری ہے؟ 1150 سال ہو گئے ایذان محترم. ہم لوگوں نے کچھ یوں سوچ لیا ہے کہ یہ خدا کا جبری حکم ہے کہ وہ امام کو پردہ غیبت میں رکھے، اور اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کردار نہیں. آیا خدا نے دنیا جبر اور قہر کے لیے بنائی ہے؟ اس نے آپ کے ارادے اور اختیار کے لیے بنائی ہے؟ کہیں کسی کو سزا اس وجہ سے نہیں دیتا کہ میں نے سزا دینا ہے لہذا میں سزا دوں گا، کہیں کسی کو نعمتیں اس لیے نہیں دیتا کہ بس نعمت ملنی ہے تو نعمت دے دی جائے، نہیں، ہر ایک میں آپ کا استحقاق ہے جو آپ کو ثابت کرے گا کہ آپ کو سزا ملنی ہے یا کہ جزا ملنی ہے، اس نعمت کے بارے میں کیا خیال ہے. بس سب سے اہم دنیا کا کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مقام کو سمجھیں، اور اس مقام کو سمجھنے کے لیے جو اہم ترین کام سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ غیبت کے نظام کو سمجھ لیجیے. یہ غیبت کیوں ہے؟ اچھا اگر دنیا میں کسی کے لیے غیبت تھی میرے لیے کیوں؟ میں نے کیا کیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں نے وہ کون سا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میں امام کی خدمت میں پہنچ جاتا، کیا نہیں کیا، کوئی تو غلطی ہوئی. اگر میں آپ سے یہ کہوں نا کہ کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو پھر مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا پھر خدا نے سزا کیوں دی، پھر یہ سزا کس بات کی ہے؟ اس عزیز محترم، آپ اور میں حقیقت کے سامنے ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے دیدار سے محروم ہیں. اس محرومیت کا اعتراف کرنا پڑے گا اور اس محرومیت کے سبب کو سمجھنا پڑے گا چند جملات اور واقعات کے ذریعے سے. سب سے پہلے ایک واقعہ، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ یہ غیبت ہمیں سزا کے طور پر کیوں مل رہی ہے، اور اس کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے میرے اور آپ کا کردار کیا ہوگا. بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے. بہت مختصر سا ایک بات ہے، ایک آدمی امام کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے اور یہ تشرف بار بار انجام پاتا ہے کہ بار بار امام علی مقام کی زیارت سے مشرف ہوتا رہتا ہے. یہ شخص بیان کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کے دوسرے لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ ایسا ایک مکالمہ امام کے ساتھ پیش آیا. ایک موقع پر امام علی مقام نے اس شخص سے کہا کہ فلانی، اگر میں تمہیں دیدار کا موقع نہ دوں تو کیا ہوگا؟ ہم نے تمہیں سعادت دی نا، دیدار کی سعادت ملی، اگر یہ سعادت نہ ملے تو کیا ہوگا؟ ہم اور آپ اس زمین پر ہیں جو مشہور ہے اس سعادت کے لیے، یہ زمین کئی لحاظ سے معتبر ہے. حالات پہ مت جائیے، حالات تو دنیا کے کچھ سب کچھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آج دنیا میں کیا ہے، کل دنیا میں کیا ہو جائے گا، کوئی کچھ نہیں جانتا، لیکن یہ زمین معتبر زمینوں میں سے ایک زمین ہے. امام نے پوچھا اگر میں نہ آؤں تو کیا ہوگا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہنے لگا مولا اگر آپ تشریف نہ لائیں میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں یہ غم نہیں سہ سکتا کہ آپ میرے پاس تشریف نہ لائیں، آپ مجھے دیدار کا موقع نہ دیں. کہنے لگا میں یہ غم نہیں سہ سکتا کہ آپ مجھے دیدار کا موقع نہ دیں، میں مر جاؤں گا. مولانا نے جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اسی وجہ سے ہم تمہارے پاس آئے، تم میں طلب اتنی ہے کہ اگر ہم نہ آئے تو تم مر جاؤ، یہ تمہاری طلب ہے. اب اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، مطلب ہم میں اس طلب کا کوئی اثر ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہم غیبت کی سزا میں کیوں؟ یہ اس وجہ سے ہم غیبت کی سزا میں، ہم نے طلب نہیں ہے، ہم نے وہ عشق نہیں آ پا رہا. ہاں یقیناً ہمارے اور آپ کے اندر عشق ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت نہ ہوتی تو آپ یہاں ہوتے کیوں، ہم یہاں ہوتے کیوں، ذکر اہل بیت کرتے کیوں؟ لیکن عشق جس پائے پر درکار ہے اس غیبت کو توڑنے کے لیے، وہ عشق کچھ اور چیز ہے، وہ عشق کچھ اور چیز ہے. زیادہ امام کا جملہ آپ کی خدمت پر ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر نہ آئیں تو تم مر جاؤ گے، اس لیے ہم تمہارے پاس ہیں. اب اپنے اندر مجھے اور آپ کو اپنے اندر ایک طلب ایجاد کرنی ہے، اس شدت کی طلب کہ جس کو دیکھتے ہوئے خدا کو رحم آئے کہ اس قوم پر امام کا ظہور ہو جانا چاہیے. اتنی شدت کی کوشش. اور پروردگار کے نظام عدل کو دیکھتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے ہم کسی چیز کے مستحق ہوں اور خدا ہمیں محروم رکھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مستحق ہوتے اور پروردگار عالم ہمیں محروم رکھتا. اب آپ نے دیکھا غیبت کیا ہے. اصل غیبت کچھ نہیں ہے سوائے ہمارا توجہ نہ دینا. بس غیبت ایک چیز ہے, ہمارا توجہ نہ دینا. اگر ہم توجہ دے رہے ہوتے یہ غیبت ختم ہو چکی ہوتی. کیا خدا قانون بنائے گا کہ بندوں اور اپنی حجت کے درمیان فاصلہ رکھے؟ اس نے ہزاروں سال میں کبھی یہ کام نہیں کیا, کبھی ایسا